لگ جاتی ہے کیا ہے, مال حاضر, لبیک حاضر, اور یہ ہے جو پیچھے رہ گئے. ان کے دل میں اب بغض پیدا ہونا شروع ہوتا ہے, یہ پاگل ہے, بے وقوف ہے, فینیٹکس ہے, دیوانے ہیں. لفظ سفہا کیوں استعمال کرتے تھے, کبھی غور کیا آپ نے؟ اہل ایمان کو سفہا کیوں کہتے تھے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء. یہ تو بے وقوف ہے, انہیں اپنے بھلے کی فکر نہیں, برے کی فکر نہیں, خطرے کا خوف نہیں, مستقبل کی سوچ نہیں سوچتے, اولاد کی فکر نہیں, گھر بار کی کوئی فکر نہیں, ہر وقت جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے حاضر ہیں. فینیٹکس ہیں, دیوانے ہیں, پاگل ہیں, مجنون ہیں. اگر یہ مجنون کا لفظ حضور کے لیے استعمال ہوا تو اور صحابہ کے لیے کیسے استعمال ہو گیا, تو کون سا وہ بڑی بات ہے. اور جیسے جیسے یہ تضاد نمایاں ہو رہا ہے, دیکھیے کنٹراسٹ سے ہی بات واضح ہوتی ہے نا. اگر سب بیٹھے رہتے تو کسی کا بھی ضعف ایمان ظاہر نہ ہوتا, کچھ بڑھ گئے کچھ رہ گئے. جو بڑھ گئے ان کے بڑھ جانے کی وجہ سے ان کا پیچھے رہ جانا نمایاں ہوا. لہذا اب بغض, دشمنی, ان کے خلاف عداوت, یہ کیفیت ہے کہ جب پیدا ہو گئی, اب وہ نفاق کی تھرڈ سٹیج ہے. اللہ کے رسول سے دشمنی, انہوں نے ہمیں اس مصیبت میں ڈال دیا. یہ جو ہے ہر وقت نہ کوئی مشورہ سنتے ہیں, نہ کوئی بات مانتے ہیں, ان کو ایک دھن سوار ہے. یہاں صادق القول ایمان, صادق الایمان لوگ, وہ حضور کا احسان مانتے تھے کہ آپ آئے, آپ کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی, آپ کے ذریعے سے اوس و خزرج کا جھگڑا مٹ گیا. ان کے لیے یہ تھا کہ مصیبت آ گئی ہمارے سر کے اوپر, روز روز کی جنگ, ہر وقت جو ہے ایک حالت جنگ جو ہے ہمارے اوپر طاری ہے, ہر وقت خطرہ ہے, ہر وقت جان و مال کو لے کر نکلنے کا مطالبہ موجود ہے. جیسا کہ کل بات آ چکی تھی کہ غزوہ عذاب کے موقع پر منافقین کا نفاق واضح ہو گیا. انہوں نے کیا کہا؟ ما وعد اللہ ورسوله الا غرورا, ہم سے جو وعدے کی اللہ نے اور اس کے رسول نے سب جھوٹے نکلے, دھوکہ دیا ہمیں, فریب دیا, سب باغ دکھائے ہمیں. ہم سے کہا گیا تھا کہ قیصر و کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے, حال یہ ہے کہ ہم قضائے حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے. اور اہل ایمان کا بلما رال مومنون الاحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله, ان کے سامنے کیا چیز تھی؟ قیصر و کسرا کے خزانے. ان کے سامنے کیا چیز تھی؟ جو سورہ بقرہ میں آیت آ چکی تھی, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ بھی تو موجود تھی کہ نہیں تھی؟ انہوں نے کہا صدق اللہ ورسولہ, یہی تو تھا, هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما, ان کے ایمان اور تسلیم میں اضافہ ہو. یہ کنٹراسٹ ذہن میں رکھ لیجئے, یہ ہے سٹیجز, چار سٹیجز. ایمان اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو مطالبہ آئے, جو پکار آئے, واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا, اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. گھنٹی بجی ہے اس کے ساتھ ہی گئے, صدائے بازگشت کے ساتھ ہی ہم بھی حاضر ہیں. واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا, تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی, خیریت جان راحت تن صحت داما, سب بھول گئی مسلحت ہے, ہر سے بادہ باد اب جو ہو سو ہو, ماں کشتی درا بنداختے, اور تاریخ تمر کنارہ لسکی نہ سوخت, واپسی کا کوئی سوال ہی نہیں, اب جو ہو سو ہو. اور ایک ہے وہ گریز, گریز اگر ہے لیکن اعتراف, اعتراف تقصیر, معذرت اور استغفار کے ساتھ, یہ صرف ضعف ایمان کی کیفیت شمار ہوگی. اس کے بعد جھوٹے بہانے شروع ہوئے, یہاں سے مرض شروع ہو گیا. صرف جھوٹے بہانے نہیں, قسمیں کھائی گئی, مرض کی دوسری سٹیج آ گئی. اور جب بغض اور عداوت پیدا ہو جائے مسلمانوں سے, اور ان لوگوں سے کہ جن کی جو سرفروشی ہے ان کی وجہ سے ان کی بزدلی نمایاں ہو رہی ہے. تو یہ ہے وہ مرض کی آخری سٹیج, یہ وہ ہے جس کو آپ کہیں گے کہ لا علاج, پوائنٹ آف نو ریٹرن. اسی لیے فرمایا فتبی علی قلوبہم فہم لا یفقہون اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبی علی قلوبہم فہم لا یفقہون. یہ ایمان کو لائے تھے پھر انہوں نے کفر کیا. یہ وہ نہیں تھے جو ایمان کے کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور کفر کے ساتھ نکل گئے, وہ شعوری نفاق. یہ ایمان لائے تھے زالے کا بھی انہوں آمن سما کفر فتب اعلی قلوب فہم لا یفقہون. اب قرآن مجید کے حوالے سے بھی اسی بات کو سمجھ لیجئے, میں نے ذرا نفسیاتی اعتبار سے بات کو سمجھایا ہے. قرآن میں یہ بات آئی ہے دو آیات کے حوالے سے, دو مقامات کے حوالے سے. میں نے وہ دونوں آیات کل پڑھی تھی, سورہ توبہ کی آیت نمبر 24. میں نے آج عرض کیا تھا نا کہ ایمان حقیقی کی ضد دفاع, اور اصل میں جہاد فی سبیل اللہ سے گریز کا نتیجہ دفاع. اب دیکھیے آیت, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. یہ آیت بھی ویسے طویل ترین آیات میں سے بھی ہے اور عظیم ترین آیات میں سے. ہر مسلمان اپنے باطن میں ایک ترازو خود نصب کر لے, ذرا ایک پلڑے میں آٹھ محبتیں ڈالے, باپ کی محبت, بیٹوں کی محبت, بھائیوں کی محبت, بیویوں کی محبت, رشتہ داروں کی محبت, وہ مال جو بڑی محنت سے کمائے ہیں ان کی محبت, وہ کاروبار جن کے کساد کا اندیشہ رہتا ہے بڑی محنت سے جمائے ہیں ان کی محبت, وہ جائیدادیں جو بڑے ارمانوں سے بنائی ہیں ان کی محبت. آٹھ محبتیں ایک پلڑے میں ڈالو, اور اللہ کی محبت, رسول کی محبت, اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت, تین محبتیں تیسرے پلڑے میں ڈالو دوسرے میں, دیکھو کون سا جھکا. اگر یہ تین محبتوں والا پلڑا جھک گیا تو مبارک ہو, تہنیت ہو, یہی ایمان ہے. اللہ یہ نہیں کہتا کہ بیٹوں سے محبت نہ کرو, بیوی سے محبت نہ کرو, باپوں سے محبت نہ کرو, نہیں, محبت کرو, سب سے کرو, لیکن اللہ اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت مالا کر رہے تو کوئی محبت تمہیں نقصان نہیں پہنچائے. حب وطن, شہر کی محبت, گلی کی محبت, اپنے جانوروں کی محبت, مال کی محبت, کوئی حرج نہیں, قبیلے کی محبت, کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ساری محبتیں ان تین محبتوں سے ہلکی رہنی چاہیے, اللہ کی محبت اور رسول کی محبت. ان دو کا معاملہ ہوتا تو ہمارے لیے معاملہ آسان تھا, لیکن یہاں تیسری محبت اور ہے, وہ جہاد فی سبیلہ, اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت. اگر یہ تین محبتیں ہلکی ہیں اور وہ آٹھ بھاری ہیں, فتربصوا, اس کی ترجمانی کر رہا ہوں, ترجمانی, دفع ہو جاؤ, جاؤ بیٹھو وہاں انتظار کرو, گو وے, حتی یاتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین, اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. علامہ اقبال نے ایک مصرے میں جمع کیا ہے, یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, گمان بوتان وحب کو ماں لا الہ الا رشتہ و پیوند پانچ آئے، باپ بیٹا بھائی بیوی رشتہ دار. اب اور رشتہ دار کون ہوں گے ان سے زیادہ؟ اور مال و دولت دنیا اموال ان ایک طرف تو منہا و تجارت ان تک شور کا سادہ و مساکن و تر رہا. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند اگر یہ احب ہے، زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ ایمان کی علامت تو یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید ترین جو ہے محبت اللہ کی ہونی چاہیے دل میں، ساری محبتوں سے بالا. لیکن اگر یہ آٹھ محبتوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو تربص کے معنی ہوتے ہیں گو مگو میں مبتلا ہو جانا، چلو نہ چلو، انتظار بھی اس کے معنی ہے، انتظار کرنا، جاؤ انتظار کرو، تربص انتظار بھی اس بات کا ہوتا ہے، دیکھے تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ جیت گئے تو ان کے ساتھ ہوں گے، یہ جیت گئے تو ان کے ساتھ ہوں گے، دونوں سے رشتے قائم رکھو. ڈونٹ پلیس آل یور ایگز ان ون باسکٹ، ایک ہی ٹوکری میں سارے انڈے رکھ دیے تو اگر یہ ٹوکری گر گئی تو دس اپنے تقسیم رکھو. مسلمانوں کے ساتھ بھی کچھ اپنے رشتے قائم رکھو اور کفار کے ساتھ بھی رکھو. متربصین انتظار، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اسی طرف ہو جائیں گے. اصل شے کیا ہے؟ وہی محبت، مال و دنیا کی محبت، رشتہ داریوں کی محبت، جان اور مال کی محبت. اس تربص کے لفظ کو یہاں پر نوٹ کر لیجئے. اب دوسرا مقام دیکھیے، سورہ حدید کی تین آیات 13, 14, 15 نفاق کے موضوع پر قرآن حکیم کا اہم ترین مقام. پہلے نقشہ کھینچا گیا ہے قیامت میں کوئی مرحلہ ایک ایسا بھی آئے گا کہ جیسے کہ ایک چھلنی لگا دی جاتی ہے، چھلنی لگ جائے گی، پہلے تو تقسیم ہو جائے گی کافر اور مسلمان، وہ تو کیونکہ صاف صاف بات ہے، وہ تو بڑی آسانی سے تقسیم ہے. اب مسلمانوں میں گڈمنڈ ہے، منافق اور اہل ایمان حقیقی، ان کی چھلنی لگنی ہے کہیں، جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں، اور اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. وہاں اہل ایمان کو نور عطا ہو جائے گا. یوم تر المومنین والمومنات یسعى نورهم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم. جس روز کے تم دیکھو گے مومن مردوں اور عورتوں کو ان کا ایمان، ان کی روشنی، ان کا نور ان کے آگے اور داہنی طرف دوڑتا ہوگا، اور وہ اب جنتوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، انہیں بشارت ہوگی کہ تمہارے لیے بشارت ہے جنت کی جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. اور یہی بڑی کامیابی ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے، ذرا رکو، انتظار کرو، تھوڑی سی مہلت دو، دوڑے جا رہے ہو، تمہارے پاس ٹارچ ہے، ٹھیک ہے، چلے جا رہے ہو، تمہیں بڑا نور مل گیا ہے، چلے جا رہے ہو، وہ ہمارا بھی خیال کرو، نقتبس من نورکم، ذرا ہمیں مہلت دو، انتظار کرو کہ ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں. قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، فلتمسوا نورا، تلاش کرو نور، یہ نور یہاں نہیں ملا، دنیا سے لایا گیا ہے کما کر، نور ایمان وہاں کمایا تھا جو یہاں ظاہر ہوا ہے، نور اعمال وہاں کمایا تھا جو یہاں ظاہر ہوا ہے. اس مکالمے کے دوران ہی ان دونوں کے مابین وہ آگے نکل گئے، یہ پیچھے رہ گئے. فضورے وبینہم بسور لہو باب، ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی طرف باطنہ فیہ الرحمہ، رحمت خداوندی کا نزول، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور ظاہر باہر کی طرف عذاب الہی کا نزول شروع ہو جائے گا. یہاں سے اب وہ آیت آئی ہے جس میں دیکھیے یہ پورا پروسیس آیا ہے. قالوا الم نکم معکم، اب وہ پکاریں گے منافق، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ دنیا میں ہم تمہارے ساتھ ہی تھے، قانونی مسلمان تم بھی تھے ہم بھی تھے، قانون تو برابر تھے. قلم نے تم ماں کو یاد کیا ہوا، اتنا بڑا فرق و تفاوت، فصیل ہائی، ہم عذاب میں اور تم اللہ کی نعمتوں میں، رحمت میں. قالوا بلا، اب وہ کہیں گے کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، مگر تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں کے اندر ڈالا. کیا معنی؟ انما والکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد ہی تو فتنہ ہے. ان کی محبت ایک حد تک رہے تو ٹھیک، ایک حد سے بڑھ گئی تو یہی تو فتنہ. تم نے اپنے آپ کو اس فتنے میں مبتلا کیا. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم، یہ لفظ آ گیا وہ سورہ توبہ کی آیت والا. جب محبت ہے تو اب چلوں نہ چلوں، چلوں کہ رکوں، بڑھوں نہ بڑھوں، خطرہ ہے. یہ ہے تربص. اور جب تربص پیدا ہوا ورتبتم، اب وہ شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو گئے، وہ جو ایمان کی تعریف آئی تھی ثم لم یرتابوا، وہ ایمان کی پونجی جو تھی تھوڑی بہت، اس میں بھی اب شکوک کے کانٹے چبھنے شروع ہو گئے. ورتبتم وغرتکم الامانی، تمناؤں نے تمہیں اور دھوکے میں ڈالا، تھپکی دے دے کر سلایا. خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم، اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساتھ. اللہ تو بخشنے والا ہے. وغرکم باللہ الغرور، اور اس دھوکے باز شیطان نے تمہیں اللہ پر بڑا دھوکہ دیا کہ وہ بڑا غفور ہے اور رحیم ہے. یقیناً وہ غفور اور رحیم ہے، لیکن وہ عادل بھی ہے، منتقم بھی ہے، شدید الانتقام، بہت شدید ہے انتقام لینے میں، یہ شان بھی ہے. اب آپ نے چار الفاظ دیکھے، ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم ورتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. یہ جاء امر اللہ وہی ہے جو سورہ توبہ کی آیت میں بھی آیا تھا، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. یہاں اسی کی شرح ہے. اس طریقے سے گریز، جان اور مال کی محبت، اولاد کی محبت، دنیا کی محبت جب پاؤں میں بیڑی بن کر پڑ جائے اور جہاد کے راستوں پر چلنے سے روک دے، تپتی راہیں مجھ کو پکارے، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، یہ ہے نفاق کا نقطہ آغاز، بیماری کا نقطہ آغاز. پہلی سٹیج زوف ہے، یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. زوف جب ہو جاتا ہے تو پھر ہر طرح کے بیکٹیریا بھی حملے کرتے ہیں. پہلی زوف ایمان کی سٹیج ہے، تقصیر مان لی، ٹھیک ہے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، ہماری ایمان کی کمزوری ہے، ہم نہیں بر وقت اٹھ سکے، کوئی نہیں، یہ ضعف ایمان ہے، کمزوری ہے. بیکٹیریا کا حملہ کب ہوا؟ پہلا جب جھوٹے بہانے بننے شروع ہوئے، اگلا جھوٹی قسمیں، اگلا اب مسلمانوں سے عداوت. یہ ہے اس انداز میں. اور یہاں ہے ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم ورتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرتکم باللہ الغرور فالیوم لا یوخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا. آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول ہوگا، نہ کافروں سے قبول ہوگا. وہاں تم بریکٹن تھے، ان کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ، دنیا میں قانون المسلمان، یہاں تم بریکٹڈ ہو کفار کے ساتھ. فَالْيَوْمَ لَا يُوْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آج کے دن نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے. مَا وَاكُمُ النَّارُ، ان سب کا ٹھکانہ آگ ہے. هِيَ مَوْلَاكُمْ، یہ طنزیہ انداز بھی ہے قرآن میں کہیں کہیں، یہی ہے تمہاری غمخوار، غمساز، مولا، دوست، دکھ سکھ کرنا ہے اسی سے کر لو، یہی آگ ہی اوڑھنا بچھونا ہے تمہارا. ماواکم النار ہی مولاکم وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے. اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے ہمیں بچائے. یہ ہے نفاق کی اصل حقیقت، اور یہ ایمان حقیقی کا منطقی اور لازمی نتیجہ جہاد فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے گریز کا انتہائی نتیجہ ہے نفاق، تین منزلوں سے گزرنے کے بعد. اب آئیے ایمان کے ثمرات باطنی. سب سے پہلے تو یہ نوٹ کر لیں، یہ کون سے ایمان؟ میں نے کل ہی عرض کر دیا تھا کہ اب ہماری ساری گفتگو ایمان حقیقی کے بارے میں ہے، وہ قانونی ایمان کے بارے میں نہیں. ایمان حقیقی کے ایک ثمرات ظاہری ہے، جیسے ایک درخت ہے، اس درخت میں پہلے تو دو پتیاں ہی ہوتی ہیں، گٹھلی جو ہے آم کی وہ بھی پھٹے گی، دو پتیاں نکلیں گی، پھر وہ تنا بنے گا، پھر شاخیں ہوں گی، پھر اس میں برگ و بار آئیں گے، پتے لگیں گے، پھول آئیں گے، پھر پھل بن جائے گا. ایسے ہی ایمان کے درخت کے کچھ ثمرات ظاہری ہیں، ان کا بیان ہو چکا ہے. عمل صالح ہے، تواصب الحق ہے، تواصب الصبر ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اسلام ہے، اطاعت ہے، عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، جہاد باللسان ہے، جہاد بالید ہے. یہ تمام کیا ہیں؟ ایمان حقیقی کے درخت کے خارجی جو نظر آنے والے برگ و بار ہیں، لیکن اس کے کچھ برگ و بار اور ثمرات باطنی بھی ہیں. اور نوٹ کر لیجئے اس بات کو، کیونکہ حدیث جبرائیل کا تذکرہ یہاں دو تین مرتبہ ہو چکا ہے. جو حضرات تصوف کے کچھ قائل نہیں یا اس کے کچھ مخالف ہیں، وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ اصل میں تصوف وہی شے ہے جو احسان ہے شریعت میں، یا حدیث جبرائیل میں جو لفظ احسان آیا ہے. ایک اعتبار سے یہ بات صحیح ہے، ایک اعتبار سے غلط ہے. حدیث میں احسان اور قرآن میں احسان جسے قرار دیا گیا ہے، وہ در حقیقت یہی جو ثمرات ظاہری ہیں ان کا نقطہ عروج ہے. ان میں اخلاص، ان میں شدت، وہ کام بھی کر رہے ہو، احسان کے معنی خوبصورتی سے کرنا. حدیث میں آیا ہے جب جانور کو ذبح کرنا ہو، فاحسن الذبح، تو ذبح بھی کرو اچھے طریقے سے کرو. یہ نہیں کہ کھنڈی چھری لے رہی اور پھیرے جا رہے ہیں اور اس کو پریشان کر رہے ہیں اور وہ بیچاری کی وہ گردن بھی نہیں کٹ رہی. ہر کام اچھا کرو، نماز پڑھو، خوبصورت نماز پڑھو، اچھی نماز پڑھو. دین کے جو بھی یہ کام ہیں ان میں خوبصورتی، حسن، رانائی اچھی ہے. جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اس میں شدت، ایمان کی گہرائی، تاکہ جہاد میں بھی اتنی شدت ہو، ایثار و قربانی میں بھی اتنی شدت ہو، نماز میں بھی وہ کیفیت ہو کہ وہ معراج المومنین بن جائے. یہ ہے احسان. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تخش اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ میں بیان کر چکا ہوں، مختلف روایتیں اس حدیث کی جو ہے اس کے اندر یہ مختلف الفاظ آئے. عام طور پر لوگ صرف ایک ہی لفظ کو جانتے ہیں، تعبد اللہ کانک کا تراہ، ان تخش اللہ کانک کا تراہ، ان تعمل للہ کانک کا تراہ. یہ سب کیا ہے؟ تعبد اور تعمل للہ، یہ سب ثمرات ظاہری ہیں. ان میں خوب نکھار آئے گا، شدت پیدا ہوگی، خوب یہ عمدگی کے ساتھ یہ سارے کام ہو رہے ہوں گے. تصوف کا جو اصل موضوع ہے وہ ایمان کے ثمرات باطنی ہے. ثمرات باطنی کی بھی فہرست یوں تو لمبی چوڑی ہو سکتی ہے. محبت، انس، ہر وقت کا استحضار، استحضار اللہ فی القلب، دوام ذکر کی کیفیت، جس کو پھر وہ پاس الفاظ تک سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کے مقامات بھی بہت سے بیان ہوئے ہیں، مقام صبر، مقام شکر، مقام محبت. لیکن میں اس کو ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایک لفظ سے تعبیر کر رہا ہوں، ایمان کا ثمرہ باطنی امن ہے. اسی لیے سب سے پہلی آیت دوبارہ آج پڑھی تھی میں نے، وای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. ایک طرف کافر ہے، ایک طرف مومن ہے، ایک طرف مشرک ہے، ایک طرف موحد ہے. بتاؤ ان میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ جیسے حدیث میں بھی آپ نے بہت سی حدیثوں کو دیکھا ہوگا، حضور کا یہ عام اسلوب تھا، پہلے سوال کرتے تھے تاکہ صحابہ چونک جائیں، جاگ جائیں، پھر آپ خود ہی جواب دیتے تھے. قرآن میں بھی ایسا ہے، حل ادلکم علی تجارت ان تنجیکم من عذاب علیم، کیا بتائیں تمہیں وہ تجارت جو عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، سوال کے بعد جواب. ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، جواب کیا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے پھر اپنے ایمان میں کسی طرح کا ظلم شامل نہیں ہونے دیا، ان کے لیے امن ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے. اس آیت پر صحابہ گھبرا گئے تھے. ظلم کا لفظ بہت عام ہے. عرض کیا کہ حضور ایسا کون شخص ہوگا جس نے کوئی ظلم کبھی نہ کیا، اپنی جان کو ظلم کر بیٹھتا ہے، کبھی کسی کا کوئی حق جو ہے تلف ہو گیا، بل ارادہ ہوا یا بلا ارادہ ہوا؟ آپ نے وضاحت کی اور دیکھیے اس کی مثال ملتی ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، حضور کے اس واقعے سے اس کی دلیل ملے گی. آپ نے آیت پڑھی ان الشرک لظلم عظیم، اس جگہ پر مراد شرک ہے. ایسا ایمان جس میں شرک کی کوئی آمیزش نہ ہو، اس ایمان کا نتیجہ امن ہے. اب امن کسے کہتے ہیں؟ امن کی دو قسمیں ہیں یا دو پہلو ہیں. ایک ذہنی اطمینان، ایک قلبی سکون اور اطمینان. اسی لیے یہ دو الفاظ ہم استعمال کیا کرتے ہیں، ذہن و قلب، دل و دماغ کے متفقہ فیصلے کے ساتھ ایک شخص کام کر رہا ہے، ہیڈ اینڈ ہارٹ. دو کوالٹیز آدمی کے اندر، دو فیکلٹیز، ہیڈ اینڈ ہارٹ. یہ سوچتا ہے، یہاں جذبہ ہے، یا دماغی بے چینی ہوتی ہے یا قلبی بے اطمینانی ہوتی ہے. انسان کے باطن میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں، بے چینی وہ ذہنی ہو یا بے اطمینانی وہ قلبی ہو، گڈمڈ ہوتی ہے. اس کا تجزیہ کرنا آسان نہیں ہوتا، یہ تو پھر سائیکیٹرسٹ کا کام ہے، تحلیل نفسی کرنے والوں کا کام ہے، لیکن یہاں تو تجزیہ کر کے علیحدہ علیحدہ بات سمجھانی ہے. کہ انسان کو امن درکار ہے، ذہنی امن اور سکون، کنفلکٹس نہ ہو، کوئی متفکر نہ ہو، انسان الجھن میں نہ ہو، ذہنی الجھن. اسی طریقے سے قلبی اطمینان. دیکھیے ذہن کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، میں نے چند الفاظ لکھے تھے، اچھا معلوم ہوا مجھے اس وقت. ذہن کے مسئلے ہوتے ہیں، کیا، کیوں، کیسے، کدھر سے، کہاں سے، کس لیے، یہ سارے سوالات ذہنی ہیں. اور پہلے لیکچر میں میں بیان کر چکا ہوں، ایمان کا موضوع ما بعد طبیعت، یہ کائنات کیا ہے، میں کون ہوں، زندگی کی حقیقت کیا ہے، زندگی کا سفر کہاں سے کہاں تک ہے، کدھر سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، ظلم کیا ہے، حق کیا ہے، شر ہے تو شر کیوں ہے، خیر ہو تو کیسے ہو، یہ کیا، کیوں، کیسے، کون، کدھر سے، کدھر کو، کس لیے، یہ ساری جو ہے یہ ذہنی ہے. اور قلب میں کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں، دکھ، غم، رنج، الم، خوف، خطرہ، حزن، اندیشہ، یہ قلب کے اندر اگر یہ چیزیں ہیں تو قلب بے چین ہے، اور وہ ذہنی الجھنے ہیں تو دماغ جو ہے وہ اطمینان سے محروم. ایمان ان دونوں کو اطمینان کامل عطا کرتا ہے، اور یہ اصل ثمرہ ہے ایمان کا. جو نقد دنیا میں ایمان کا کی جو، جیسے کہ مجھے امام ابن تیمیہ کا قول یاد آ گیا ہے، جب انہیں جیل میں شدید ترین سزائیں دی جا رہی تھی، کیا مسئلہ ہے آج اس کا؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ ضرور پڑے گا. چلو چھوڑو، شدید ترین پرسیکیوشن، تعظیم، ایک جملہ کہتے تھے، ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ ہے، میرے دل میں میری جنت ہے، تو میرے دل کے اطمینان اور سکون کو غارت نہیں کر سکتے، میرے جسم کو جیسے چاہو داغ لو، جیسے چاہو اذیت پہنچا دو، میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، میرے دل میں اس کا انس ہے، میرے دل میں اللہ کی یاد ہے، یہ ہے میری جنت، تم میری اس جنت سے مجھے محروم نہیں کر سکتے. اللہ جنتی مائی، دنیا میں جنت ملتی ہے انسان کو اگر خوف اور حزن سے نجات مل جائے، دنیا جنت ہے پھر. اور یہ ایمان کا ثمرہ ہے سب سے بڑا جو اس دنیا میں ملتا ہے، لقب اگر ایمان ہو، اور حقیقی ایمان، محض عقیدہ نہ ہو، ڈوگما نہ ہو، صرف اقرار باللسان نہ ہو، واقعی اور حقیقی ایمان. اب اس کا ذرا تجزیہ کر کے دیکھیے، سب سے زیادہ انسان کو ذہنی بے چینی ہوتی ہے، اور یہ جو میں نے پہلے دن بات کہی تھی، کچھ لوگ ہوتے ہیں تقلیدی مزاج کے لوگ، وہ جس معاشرے میں آنکھ کھولی جو کچھ لوگ مان رہے ہیں مان لیا، جو کچھ کر رہے ہیں کرنا شروع کر دیا، زندگی بتا دی، چھٹی ہوئی، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی چنتا نہیں ہوتی، وہ حیوانیت سے قریب تر ہوتے ہیں، انسانیت کی ان پر تہمت ہوتی. قرآن کہتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کس قدر شدید الجھن ہوتی ہے ان لوگوں کو جن کے سامنے یہ بعض طبیعیاتی اور فلسفیانہ مسائل آ جاتے ہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ میرا ایک ذاتی تجربہ ہے اصل میں اس کا، اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں، اس نے مجھے بعض تجربات سے گزارا ہے. مثال پہلے میں آپ کو دے رہا ہوں، اپنے اوپر طاری کر کے سوچئے، لاہور میں آپ کے گھر والے ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، شادی شدہ ہیں تو بیوی بچے ہیں، کراچی میں کسی کام سے آپ جا رہے ہیں، ریل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے گھر میرا لاہور میں ہے، بچے وہاں ہیں، کراچی جانا ہے، اتنے دن کے لیے جانا ہے، واپسی کی سیٹ بک ہے، فلاں فلاں، وہاں جا کے ٹھہرنا ہے. اچانک اوپر سے ٹرنک گرا آپ کے سر پر، اور اس صدمے کی وجہ سے یادداشت زائل ہو گئی، کچھ یاد نہیں، میں ہوں کون، کہاں سے چلا تھا، جا کہاں رہا تھا، مقصد کیا تھا سفر کا، یہ سفر کس لیے کر رہا ہوں. تھوڑا تاریخ کریں اپنے اوپر، اور پھر سوچئے کیسی شدید الجھن ہوگی. اگر تاری کر سکیں اپنے اوپر، اصل میں میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا، شاید ڈاکٹر صاحب کو بھی میں نے بتایا تھا، سن 70 کی بات ہے، جب میں نے رمضان مبارک پورا مدینہ منورہ میں گزارا تھا، یہ عزیزم افسار اس زمانے میں تھے انگلینڈ میں، ان کا خط آیا کیونکہ مجھے حج بھی کرنا تھا، ابھی وقت تھا درمیان میں، انہوں نے کہا کہ آپ انگلینڈ آ جائیے، تو میں وہ ٹکٹ وغیرہ کا انتظام کرنے کے لیے جدے آیا ہوا تھا. یہ غالباً 14 یا 13 دسمبر 1970 کا واقعہ ہے. مولانا عبدالغفار صاحب کے صاحبزادے ہیں، شعیب صاحب، وہ وہاں رہتے ہیں، انہیں کے ہاں میں ٹھہرا ہوا تھا. اچانک شام کو ایسا ہوا جیسے کہ میری یادداشت ضائع ہو گئی، بالکل خلا. بعد مرتبہ ایسا ہوا ہے میرے ساتھ، لیکن وہ بس انسٹنٹ، جیسے سوئچ آف ہو گیا پھر آن ہو گیا اتنی دیر، لیکن اس دن مجھے کئی گھنٹے گزرے اس حال میں کہ میری یادداشت بالکل ضائع تھی، میں شدید ایک بے چینی کیفیت میں، میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا جو بے چینی میری اس وقت. صہیب حسن جو چھوٹے صاحبزادے ہیں مولانا کے، وہ میرے ساتھ رہے، ہر طرح سے مجھے وہ بہلائیں، کسی طریقے سے کسی طرح میرا جو ہے کسی طرف توجہ ہو، لیکن شدید قسم کا ایک خلا جیسے یادداشت ہے بالکل ویکوم. مجھے اندازہ ہوا یہ ویکوم کا احساس ہے جو انسان کو ہوتا ہے جسے یہ پتا نہیں کہ میں چلا کدھر سے ہوں، جا کدھر رہا ہوں. مبدا و مات کا اسی کو کہا تھا شاد عظیم آبادی نے، سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. بس یہ دیکھ رہے ہیں ریل کے ڈبے میں بیٹھے ہیں، کوئی چڑھ جاتا ہے کوئی اتر جاتا ہے، گاڑی چل رہی ہے، تھوڑے تھوڑے وقفے سے رکتی ہے، کچھ نئے مسافر آ گئے، کچھ مسافر اتر گئے، یہی ہم دیکھ رہے ہیں. کچھ کو کندھوں پر لاد کے لے جاتے ہیں، قبر میں اتار آتے ہیں، کچھ نئے آ رہے ہوتے ہیں. اے تازہ واردانے بساتے ہوائے دل، انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، شادیاں نہیں بجاتے ہیں. باقی یہ کہ یہ ہاں کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، ہم خود کہاں سے آئے ہیں کہاں جا رہے ہیں، اس کا اگر علم نہ ہو تو ایک شدید الجھن اور بے چینی ہے ہر صاحب شعور انسان کے، عام آدمی کی بات نہیں ہے. جو بھیڑ چال کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں، جو سب کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، اللہ اللہ خیر سن، جو معاشرے میں مانا جا رہا ہے ہم بھی مان رہے ہیں، لیکن جہاں معاملہ یہ ہو کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے حق کیا ہے. اسی شعر کو پھر شاد عظیم آبادی کے شعر کا دوسرا مصرع لے کر فانی بدایونی نے اس پر گرا لگائی ہے اور اس کو منطقی انتہا تک پہنچا دیا. نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں تو یہ بھی کیا معلوم. سکیپٹیسزم، یہ ہستی جو ہے کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے، کہیں شراب ہی شراب ہے، دھوکا ہے، فریب ہے. اس لیے قرآن نفی کرتا خلق السماوات والارض بالحق، نہیں یہ تخلیق بالحق ہے. تو نوٹ کر لیجئے، انسان کی ضرورت ہے ایک ورلڈ ویو، کوئی ایک نظریہ ہے کائنات و انسان، کوئی توجیہ، کائنات کیا ہے، میں کون ہوں، حقیقت کیا ہے، شر کیا ہے، خیر کیا ہے. اسی ورلڈ ویو کے لیے جرمن فلاسفی کی اصطلاح ہے ویلٹان شونگ شاؤنگ، ایک خاص ورلڈ ویو. ایمان ایک ورلڈ ویو دیتا ہے، مبدا و مات کا علم دیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا مبدا، ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں. مبدا و مات کا علم، واقعہ یہ ہے کہ فلسفہ، کیونکہ یہ پہلا خطبہ جو تھا اس کے ساتھ موضوع جو ہے اس وقت مل گیا ہے، فلسفہ خالص جس کی بنیاد صرف منطق پر ہو، وجدان کو دخل نہ دینے دیا جائے، منطق. اور جیسا کہ پروفیسر بختیار حسین صدیقی صاحب نے فرمایا تھا، منطق کی بنیاد جو ہے وہ ہمارے مشاہدات پر ہے، محدود ہے. صرف منطق کی بنیاد پر جو فلسفے کا قصر تعمیر ہوگا اس کی منطقی انتہا ہے یا سکیپٹیسزم یا ایگنوسٹیسزم، یا تو شک ارتیابیت، کچھ نہیں، کوئی حقیقت نہیں، سب کھیل ہے، شراب ہے، مایا ہے، کچھ نہیں، رام کی لیلا ہے، کوئی حقیقت نہیں، یہ کوئی سنجیدہ تخلیق ہے ہی نہیں، کھیل ہے. حدیث مطرب میں گو و راز دہر کم تر جو کہ کس نقش دمن نقشایت حکمت میں ہمارا، یا پھر یہ ہے کہ ایگنوسٹسزم، انسان یہ تسلیم کر لے کہ حقیقت کا علم اسے حاصل ہو ہی نہیں سکتا. ایمان راستہ بتاتا ہے. اسی لیے دیکھیے میں سورہ ملک کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدا ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. ایک شخص وہ ہے جو سیدھا چل رہا ہے، کھڑا ہے اپرائٹ، اور سامنے منزل معین ہے مجھے جانا کہاں ہے، اور ایک وہ ہے جو اوندھا پڑا ہوا پیٹ کے بل رینگ رہا ہے، اس لیے کہ جن کے سامنے کوئی منزل ہی نہیں وہ تو گویا کہ صرف اپنی حیوانی جبلتوں کی بنیاد پر جی رہے ہیں، صرف اینیمل انسٹنکٹ سے جو انہیں جینے پر مجبور کر رہے ہیں، پیٹ کھانے کو مانگتا کھا لیتے ہیں، شہوت کا جذبہ ابھرتا ہے اس کی تسکین کرتے ہیں، وہ تو پیٹ کے بل رینگ رہے ہیں. اور ایک وہ ہے جن کے سامنے ان کی منزل، منزل ماں کبریاست، میری منزل ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں جا رہا ہوں، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، رہو دنیا میں ایسے جیسے کہ تم مسافر ہو یا اجنبی ہو، لا چلتے مسافر. مالی ولی الدنیا، حضور فرماتے مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کا راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکہا، میری مثال اس مسافر کسی ہے تھوڑی دیر سستانے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھتا ہے سائے میں، پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے، اسے اس طرف درخت جو ہے اس کا گھر نہیں، اس کی منزل نہیں. یہ ہے وہ ایک ذہنی اطمینان جو ایمان کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے. یہ اصل میں کل کی گفتگو میں تفصیل سے بات آئے گی. یہ ویلٹن شانگ جو ہے وہ ہے کہ جس کی فطرت سے پوری تائید اور توثیق ہوتی ہے، فلسفے تو اور بھی ہیں لیکن پوری تسکین نہیں بخشتے، شکوک و شبہات کے کانٹے چبے رہ جاتے. لیکن یہ وہ ہے ورلڈ ویو ایمان کا، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت. یہ دنیا کیا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یہ دنیا کیا ہے؟ وقفہ امتحان. ایک معنی پیدا ہو گئے ہر شے کے اندر، زندگی برائے زندگی نہیں، زندگی برائے آخرت ہے. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے. چاروں کونے جو ہیں جس کو آپ فور کارنرز کہیں، انسان کے سامنے واضح ہوتے ہیں، اور وہ الجھن، وہ پریشانی، میں کہاں ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کدھر میری منزل کیا ہے، زندگی کا مال کیا ہے، اعمال کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، جھوٹ بولوں نہ بولوں تو کیوں نہ بولوں جبکہ اس میں نفع ہو رہا ہے، سچ بولوں تو کیوں بولوں جبکہ اس میں خطرہ ہے، اندیشے ہیں، یہ کیوں کروں. ان سب کا پورا پورا جواب انسان کو ایک مکمل فلسفہ، ورلڈ ویو، ایک مکمل اور ایسا ولٹن شوانگ کہ جو انسان کی فطرت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، اس سے اس کا حاصل ہے ذہنی اطمینان. اب آئیے قلبی اطمینان. یہاں میں نے چونکہ دکھ کا لفظ بھی استعمال کیا تھا تو میں عرض کر دوں کہ گوتم بدھ کے فلسفے کا مرکزی خیال یہی ہے، ان کا کلمہ طیبہ ہے سروم دکھم، آل از پین اینڈ سفرنگ. جدید دور کے بھی فلسفوں میں سے ایگزسٹانشلزم جو ہے اس کا مین تھیم ہے، اسی لیے وہ ذہین نوجوانوں میں بہت مقبول فلسفہ ہے، وجود کا کرب. پھر یہ کبھی بیماری آ گئی، کبھی مصیبت آ گئی، کبھی کوئی عزیز فوت ہو گیا، کبھی فاقہ آ گیا، کبھی آدمی گر پڑا ہے، یہ سارے دکھ. گوتم بدھ نے یہی دکھ دیکھے تھے جس کی وجہ سے تیاگ دیا اس نے سب کچھ، اپنا بہل بھی چھوڑا اور جوان بیوی کو بھی چھوڑا اور بچے کو بھی چھوڑا اور نکل گیا. اس دکھ سے نجات پانے کی کوئی شکل ہے کہ نہیں؟ کوئی مکتی ہے، موکش، موکش اور مکتی کو ممکن ہے کہ نہیں؟ پھر یہ اندیشہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دی، یہ مجھے تکلیف نہ پہنچا دے، اس سے مجھے غضب پہنچ سکتی ہے، اس سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے، اندیشے ہیں، خطرات ہیں، تو ان سب کو گروپ کر لیجئے، خوف اور حزن. اس خوف اور حزن کا ازالہ ایمان سے کیسے ہوتا ہے؟ اور جیسے کہ کل ایک سوال کیا گیا تھا کہ آیا یہ صرف آخرت سے متعلق ہے یا دنیا سے بھی؟ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا سے بھی متعلق ہے، آخرت سے تو ہے ہی ہے. ان جنتی مائی، دنیا میں جنت ملتی ہے اس ایمان کے ذریعے سے، اگر حقیقی ایمان ہو، واقعی ایمان. لیکن تجزیہ کرنا پڑے گا، اور آج میں اس کا تجزیہ کر رہا تھا تو ایک خوبصورت تعبیر ذہن میں آئی ہے. جن حضرات نے فزکس پڑھی ہے انہیں معلوم ہے کہ فزکس، ماڈرن فزکس کا بابا آدم نیوٹن، اگرچہ اب اس کا بیٹا یا پوتا جو ہے آئنسٹائن وہ بہت آگے نکل گیا، لیکن یہ کہ بہرحال دادا دادا ہی ہے. الفضل للمتقدمین، نیوٹن کے تھری لاز ہیں، لاز آف موشن. میں اس میں چوتھے لا کا اضافہ کر رہا ہوں. یہ قانون جو ہے حرکت کا، اگر اس کا ذہن کے اندر یہ جم جائے، راسخ ہو جائے، تو خوف اور حزن دونوں ختم ہو جائے. وہ قانون کیا ہے لکھ لیں، کیونکہ وہ بھی قانون ایسے ہی ہے. ایوری تھنگ کنٹینیوز ان اٹس اسٹیٹ آف ریسٹ اور آف یونیفارم موشن. پورا قانون نہیں سنا رہا آپ کو میں، تھوڑا سا. یہ دوسرا ہے غالباً یا پہلا ہے؟ پہلا. ہاں دوسرا ہے دی چینج آف ریٹ آف چینج آف مومنٹم. اور تیسرا، ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. یہ سب سے آسان ہے، یاد رہتا ہے. لیکن چوتھا جو میں لکھوا رہا ہوں، ہر فعل اور ہر حرکت، خواہ فاعلی ہو خواہ انفعالی. اب یہ لفظ سمجھنا ہوگا، ایک فعل آپ کرتے ہیں اور ایک آپ پر کوئی فعل ہوتا ہے جس کا اثر آپ کے اوپر آیا، یہ انفعال ہے. ہر فعل اور ہر حرکت، خواہ فاعلی ہو خواہ انفعالی، میں دو عوامل لازماً موجود ہوتے ہیں، ایک مادی اسباب و عوامل اور دوسرا اذن رب. یہ چوتھا قانون تو صرف دین دے سکتا ہے، قرآن دے سکتا ہے، نیوٹن صاحب کے بس کی بات نہیں، نہ یہ وہاں تک ان کی رسائی ہے. مادی اسباب و علل اور قوانین وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے. ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے، پتا تک جنبش نہیں کھا سکتا جب تک کہ اس میں رب نہ ہو. تم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس میں رب نہ ہو. کوئی حرکت آپ نے ارادہ کیا آپ نے کہ یہ اٹھانی ہے، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ نے خود اپنے ارادے سے اٹھا لیا، تو یہی کفر ہے، یہی شرک ہے، آپ خدائی کے مدعی ہو گئے. یقین یہ ہے کہ نہیں اٹھا سکتا تھا میں جب تک کہ اس میں رب نہ ہو. لازمی کمپوننٹ آف ایوری ایکشن، ایوری موومنٹ، چاہے وہ ہم سے صادر ہو رہی ہو، چاہے ہم پر وارد ہو رہی ہو، اس میں رب کے بغیر کوئی حرکت. اس لیے میں نے لاز آف موشن مجھے یاد آیا جبکہ حرکت کا لفظ آیا میرے ذہن میں. کوئی حرکت فاعلی ہو یا انفعالی ہو، اس میں مادی اسباب ہوں گے. میرا یہ ہاتھ تھا، میں نے اس کو اٹھایا. ہم چلتے ہیں، زمین کو ہم دھکا دیتے ہیں، زمین ہمیں دھکا دے دیتی ہے، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ سب ہے. بارش برستی ہے، ادھر سے وہ بخارات ہیں اوپر جاتے ہیں، پھر وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، بادل بنتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ سب ٹھیک ہے. لیکن ہر ہر لحظہ، ہر ہر آن مشیت رب اس نے رب کی کار فرمائی. یہ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو ایمان ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی ہیں, لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ, مؤثر حقیقی فاعل حقیقی اللہ کے سوا ہی کوئی نہیں. یہی ہمارا تیسرا کلمہ ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. باللہ طاقت کوئی ہے تو باللہ, اللہ چاہے گا تو. امام راضی نے کمال کیا ہے اس میں, انہوں نے اس ایمان کے تین درجے بیان کیے ہیں. استحضار اللہ کا پہلا تو یہ ہے کہ کسی بھی وقوع کے واقع ہونے کے فوراً بعد اللہ یاد آ جائے. یہ ہوا ہے اللہ کی مرضی, اللہ کی منشا, اللہ نے کیا. لیکن یہ تھرڈ ریٹ ہے ان کے نزدیک. دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہر واقعے کے ساتھ ہی استحضار ہو, اور اصل مطلوب یہ ہے ہر شے سے پہلے اللہ کو دیکھو, شے کو بعد میں دیکھو, اللہ کو پہلے دیکھو. یہ ہے استحضار کی شدت. جیسے وہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا, علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین, کسی بھی شے کو دیکھ کے کہ فوراً بعد اللہ یاد آ جائے. یہ اللہ کی تخلیق ہے, کیا خوبصورت شے اللہ نے بنائی ہے, سبحان اللہ, اللہ یاد آ گیا کسی بھی شے کو دیکھ کر. اور کسی بھی چیز کے ساتھ ہی اللہ کا تصور موجود رہے. اور ایک یہ کہ پہلے ہر دم اللہ. اب دیکھیے ان چیزوں کا نتیجہ نکالیے, جو کچھ انسان پر وارد ہوتا ہے چاہے وہ کسی ذریعے سے ہوا ہو اس میں اللہ کا اذن شامل ہے نا. جب اللہ کا اذن شامل ہے تو بندہ مومن اسے اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے. تکلیف آئی اللہ کی طرف سے, بخار آیا اللہ کے اذن سے. دوسرے اسباب کی نفی نہیں ہے, لاکھ اسباب ہوتے اللہ نہ چاہتا تو بخار نہیں چڑھ سکتا تھا. تمام اسباب و عوامل ہوتے اللہ نہ چاہتا وہ کام نہیں ہو سکتا تھا. اگر ہو گیا ہے کوئی فیل, کوئی عمل, کوئی تکلیف, ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی مگر اللہ کی اجازت سے. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ, اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. کس بات کی ہدایت؟ اس کو صوفیہ نے تعبیر کیا ہے مقام تسلیم و رضا. جب اللہ کی طرف سے ہے ہم راضی ہیں, راضی برضائے رب, میرا رب اندھا بہرا نہیں ہے معاذ اللہ, میرا رب میرا خیر چاہتا ہے, میرا خیر خواہ ہے. بظاہر مجھے ایک چیز کڑوی معلوم ہو رہی ہے, بچہ دوا نہیں پیتا کہ کڑوی ہے لیکن ماں اسے پلا رہی ہے, اس کی خیر خواہی ہے. میرے ساتھ کوئی ناپسندیدہ صورتحال پیش آ گئی ہے لیکن میرے رب کے اذن کے بغیر نہیں ہے, اور میرے رب کے اذن سے ہے تو یقیناً میرے لیے خیر ہے, چاہے فوری طور پر مجھے نظر نہ آ رہا ہوں. ہماری تو شارٹ سائٹڈنس ہے, ہم نہیں دیکھ پاتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو, دلائل ہے کہ اسی میں تمہارا خیر ہو, اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان بظاہر اپنے لیے خیر مانگ رہا ہوتا ہے, حقیقت میں شر مانگ رہا ہوتا ہے اپنی جلد بازی کی وجہ سے. تو جو اللہ کرے راضی پر رضائے رہا, تسلیم و رضا, ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے, بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. اس پر دو شعر تو آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں. ایک ان کا جنہیں علامہ اقبال نے اپنا مرشد مانوی مانا ہے, ایک مرشد مانوی تو ان کے مولانا روح ہے, اور ایک اکبر الہ آبادی. رضائے حق پہ راضی رہے. یہ حرف آرزو کیسا, آرزو یوں ہو جائے. اچھا, گویا کہ تم اپنی حکمت کو اللہ کی حکمت سے بڑھ کر سمجھ رہے ہو, اللہ کو ڈکٹیٹ کرانا چاہ رہے ہو, اللہ کو پڑھانا چاہتے ہو. رضائے حق پہ راضی رہے, یہ حرف آرزو کیسا, خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم دل کیسا. اور شاگرد نے اس کو پہنچایا اپنے نقطۂ عروج پر, اقبال نے مرید کہہ دیجیے. بروں کشید ز پیچا کہ ہست بود مرا, چونک دہا کہ مقام رضا کشود مرا. راضی پر رضا ہے رب, اب اکنا ہی کوئی نہیں رہا, جو ہو رہا ہے میرے رب کی مرضی سے ہو رہا ہے. اگر یہی ہے اسی میں میری خیر ہوگی یقیناً, وہ میرا خیر خواہ ہے, میری بھلائی کو مجھ سے بہتر جاننے والا ہے, میرے خیر کو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے. میں نہیں جانتا, وہ جانتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تو اب غم کس بات میں؟ دیکھیے یہی مضمون جو سورہ تغابن کی آیت تو مختصر ہے, ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم. سورہ حدید میں جس شان کے ساتھ یہ آیت آئی ہے, ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا ان ذالک علی اللہ یسیر. لکہ لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس شے پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے, اور اتلایا مت کرو جو مل جائے. یہ سب امتحان کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے آ رہا ہے. کبھی دکھ دے کر آزماتا ہے, کبھی سکھ دے کر آزماتا ہے, کبھی فاقے سے آزماتا ہے, اور کبھی دولت مندی سے آزماتا ہے. یہ دونوں امتحان کے پیچھے. وہاں کہاں کا غم, کہاں کا رنج. میں صرف مضمون کو میں چھوڑ رہا ہوں, اب تھوڑا سا حصہ آج کا قرض رہے گا کل پر, اس لیے کہ یہ مضمون بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اسے شاعری نہ سمجھیے, یہ واقعہ ہے. اسی کا نام مرتبہ ولایت ہے. یہی ہے جسے کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. یہی ہے جسے کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بعد رضامندی, رضا رب پہ راضی رہے. لیکن ذرا دو واقعہ بھی میں سنا رہا ہوں آپ کو, یہ سمجھانے کے لیے حکایتیں سمجھ لیجئے کہ ایک درویش کہیں جا رہا تھا, مجذوب کہہ یہ رہا تھا جو رب کرے سو ہو, جو رب کرے سو ہو, جو رب کرے سو ہو. ایک آدمی نے اٹھا کے پتھر مارا, اس نے پلٹ کر دیکھا, انہوں نے مجھے کیا کہ دیکھتے ہو, جو رب کرے سو ہو. اس نے جواب دیا, مجھے تو پتھر اللہ ہی کے مارے سے لگا ہے, میں یہ دیکھ رہا تھا بیچ میں منہ کالا کس کا ہو گیا ہے. تم نے قسم کر لیا اپنے لیے. اسی لیے ہمارے متکلمین کا قول یہ ہے کہ انسان کاسب اعمال ہے, خالق اعمال نہیں ہے, خالق اعمال اللہ ہے. واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا, تمہارے اعمال بھی اسی کے پیدا کرتا, البتہ اپنی نیت کی وجہ سے تم قسم کر لیتے. تم نے اپنے لیے عذاب لے لیا. دیکھیے نا, لاکھ وہ پتھر مارتا اسے نہ لگتا, نشانہ چوک جاتا. تو دو کمپوننٹس ہر وقت ہیں, ہر عمل کے, ہر حرکت کے, چاہے فعلی ہو چاہے انفعالی ہو. ایک اسباب, مادی اسباب وسائل اور علل, اور ایک اذن رب. جب ہماری ساری توجہ رب پر ہے, اسی پر توجہ. لہذا اگر کسی سے انتقام بھی لیں گے, دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا, میں دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں اس مقام پر ہوں, بہت بڑی بات ہے, انتقام بھی لیں گے تو یہ سمجھ کر کے شریعت نے حکم دیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، انتقامی دشمنی پیدا نہیں ہوگی، اس کی کیا مجال تھی مجھے پتھر مار سکتا اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا، اور اگر یہ اس نے مارا مجھے، اب جو پیچ و تاب اور غصہ اور انتقام اور کیوں ہوا اور کیسے ہوا اور نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ سارا غصہ، یہ ساری جو ہے آدمی کی جھنجھلاہٹ، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی منشا تھی. ہاں ٹھیک ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بدلہ لیجیے. ہاں اگر کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی خرابی پیدا ہوگی معاشرے تو معاف کر دی، لیکن یہ کہ زندگی کے نظام کو درست رکھنے کے لیے انتقام ہے، بدلہ ہے، سزا ہے. البتہ وہ غصہ وہ جھنجھلاہٹ نہیں. ایسے ہی ایک کہاوت سنا رہا ہوں، یہ بھی ملنگوں والی باتیں ہیں لیکن یہ کہ ان میں بڑی گہری حکمت ہے. کسی ملنگ سے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے، اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق کائنات کا ہر عمل ہو رہا ہے؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہوا ہے؟ پوری کائنات اس کی مرضی پر چل رہی ہے، کیا پوچھتے ہو میرا حال؟ کیا کفر بک رہے ہو؟ بتاؤ کیا مطلب ہے؟ کہ میں نے اپنی مرضی ختم کر دی، مرضی مولا میں گم کر دی، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے، اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، مجھے کوئی چنتا نہیں، کوئی تشویش نہیں، کوئی رنج اور غم نہیں. اسی کے ساتھ ایڈ کر لیجئے، جب کسی کے کیے کچھ نہیں ہوتا تو خوف کس کا؟ نہ حضور رہا نہ خوف. میں ایک حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، دیکھیے، ترمذی کی روایت ہے، حدیث حسن صحیح، امام ترمذی کا قول ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی نقشہ کھینچا ایسے ہی کہ میں حضور کے پیچھے تھا سواری پر، جیسے کہ حضرت معاذ ابن جبل کی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں. اب یہ عبداللہ ابن عباس تو یوں سمجھیے کہ عزیز بھی ہیں، نوجوان رشتے دار ہیں، بھائی ہیں، چچا زاد بھائی. حضور نے فرمایا، یا غلام تعلمک بکلمات، اے نوجوان میں تمہیں چند باتیں تلقین کرتا ہوں. ذرا طویل حدیث ہے، میں پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ شروع کا میں نے بتا دیا کہ یہ انداز تھا حضور کی تلقین کا، تربیت کا، تزکیے کا. تعلمک بکلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں، تلقین کرنا چاہتا ہوں. وہ بات کیا تھی؟ ان میں سے ایک بات، وعلم، جان لو، ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا بشيء قد كتب الله لك. اگر تمام لوگ جمع ہو کر کوشش کر لیں سر توڑ کہ تمہیں کوئی نفع اور فائدہ پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو. اور اس کے برعکس، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر وہ پورا زور لگائے مجتمع ہو کر کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے اس بات کے جو اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے. بتائیے خوف کس کا؟ اور سب سے بڑی بات، کسی کے ہاتھ، کسی کے سامنے آدمی اپنی عزت کا دھیلا کرائے گا؟ خوشامد کرے گا؟ خوشامد تو اس کی کرتا ہے جو خیال ہو کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع یا نقصان ہے. تملک، خوشامد، اپنی عزت کا ڈھیلا، اپنی عزت نفس کو ختم کرتا ہے انسان، کس لیے؟ یہ میرا کچھ بنا سکتا ہے یا بگاڑ سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ خوف ہے نہ حزن. طبی اثرات مختلف شے ہیں، چیونٹی نے کاٹا ایک دم آپ چونک گئے، یہ ایک ہے ریفلیکس ایکشن، یہ بھی ہم ڈاکٹر لوگ سمجھتے ہیں زیادہ اس کو، غیر اختیاری فعل، اس میں انسان کے ارادے کو دخل نہیں ہوتا، غیر ارادی طبعی اعمال وہ دوسری بات ہے، لیکن ارادے کے ساتھ اور غیر ارادی عمل جو ہوتے ہیں غیر اختیاری، ان کے دوام نہیں ہوتا، اس کے ذریعے سوتے، اس کے بعد آپ کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے، کاٹتی کاٹتی رہیے، آپ کا ہاتھ وہیں کا وہیں رہے گا، پھر با ہاتھ جنبش نکالے گا، لیکن اچانک جب کاٹتی ہے چوٹی تو آپ چونکتے ہیں. اس درجے میں تو اثر ہو سکتا ہے، کوئی رنج کوئی غم بختی انسٹنٹینیس فوری طور پر، کوئی فرحت کوئی خوشی، لیکن یہ کہ ایمان باللہ جس دل میں جاگزی ہے، زوال خوف و حزن اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. اسی لیے وہ آیتیں ہیں مقام عبدیت، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. مضمون تقریباً پورا بیان ہو گیا ہے.